السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے پروڈیوسر انجم ہیرل گیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ خبروں کا آغاز کریں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
تیزی سے جوہری ہتھیار بنانے سے متعلق رپورٹ درست نہیں، پاکستان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونے کا خواہش مند نہیں ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے کے بعد صورتحال کشیدہ، نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن کی ٹیم کا پاکستانی دیہات کا دورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزین رائس غیر اعلانیہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئی ہیں، جہاں وہ پاکستان کی حکومت کے اعلیٰ حکام اور فوجی عہدیداروں سے بات چیت کریں گی۔ اور ترک کے لڑاکا طیاروں نے شام میں داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد کے ایک حصے کے طور پر پہلی مرتبہ فضائی حملے کیے، وزارت خارجہ کے ایک بیان میں یہ خبر دی گئی ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزین رائس غیر اعلانیہ دورے پر اسلام آباد پاکستان پہنچی ہیں، جہاں وہ پاکستان کی حکومت کے اعلیٰ حکام اور فوجی عہدیداروں سے بات چیت کریں گی۔ پاکستانی عہدیداروں نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ رائس وزیر اعظم نواز شریف سے اتوار کے روز ملاقات کریں گی۔ توقع ہے مس رائس کی وزیر اعظم اور دوسرے پاکستانی عہدیداروں سے ہونے والی بات چیت میں اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ بھی امکان ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ امن بات چیت کے لیے افغانستان کی کوشش میں پاکستان کے کردار پر بھی بات کریں۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل نے اطلاع دی ہے کہ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وہ رائس کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر زور دیں گے کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست ملاقات دوبارہ جلد ہونا چاہیے۔ رائس کے دورے کے بارے میں امریکی عہدیداروں کی طرف سے کوئی بیان فوری طور پر سامنے نہیں آیا۔ ادھر پاکستان نے ایک امریکی تھنک ٹینک کی اس رپورٹ کو کلی طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑا ہے اور اس کے پاس امریکہ اور روس کے بعد سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس رپورٹ کا مقصد بھارت کے تیزی سے بڑھتے ہوئے جوہری ذخیرے سے توجہ ہٹانا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی طرف سے ان اطلاعات کو مسترد کیا گیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ پاکستان تیزی سے جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایسے دعوے صریحاً بے بنیاد ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کسی بھی طور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونے کا خواہش مند نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایسی اطلاعات کا مقصد نیوکلیئر سپلائر گروپ NSG کے رکن ممالک کے ساتھ معاہدوں کے بعد بھارت کی جوہری صلاحیت میں تیزی سے اضافے سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ جوہری صلاحیت رکھنے والے ایک ملک کی حیثیت سے پاکستان ہر ممکن تحمل اور ذمہ داری کی پالیسی پر کاربند ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کم از کم قابل اعتماد دفاعی صلاحیت کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے اور اس کا جوہری پروگرام خطے میں امن و استحکام کے لیے ہے۔ واضح ہے کہ رواں ہفتے دو تحقیقی اداروں نے ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان ہر سال 20 جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے، اور اگر اسی رفتار سے یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک دہائی میں پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیئر بم ہوں گے۔ کارنگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس اور دی سٹیمسن سینٹر کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق پاکستان تیزی سے اپنی جوہری صلاحیت بڑھا رہا ہے کیونکہ وہ جوہری صلاحیت کے حامل اپنے پڑوسی ملک بھارت سے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت لگ بھگ 120 جبکہ بھارت کے پاس 100 جوہری ہتھیار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ آئندہ 5 سے 10 سالوں میں پاکستان کے پاس کم از کم 350 جوہری ہتھیار ہوں گے، جس کے بعد وہ امریکہ اور روس کے بعد سب سے زیادہ جوہری ہتھیار رکھنے والا تیسرا ملک بن جائے گا۔ امریکہ اور روس کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ بھارت نے مئی 1998 میں جوہری دھماکے کر کے اس صلاحیت کے حصول کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اسی مہینے پاکستان نے بھی جوہری ہتھیاروں کا کامیاب تجربہ کیا۔ دونوں ممالک ان ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر کاربند ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی فوجی مبصروں کی ایک 3 رکنی ٹیم نے ہفتے کے روز ورکنگ باؤنڈری کے قریب واقع سیالکوٹ کے ایک گاؤں کندن پور کا دورہ کیا، جہاں جمعے کے روز فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے میں سرحد کے دونوں جانب کم از کم 11 افراد ہلاک اور املاک کو نقصان پہنچا تھا۔ ان میں سے 8 ہلاکتیں پاکستانی علاقے میں ہوئیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن کی ایک ٹیم نے ہفتے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر گولہ باری سے متاثر ہونے والے پاکستانی دیہات کا دورہ کیا۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق تین رکنی ٹیم نے سیالکوٹ کے علاقے میں کندن پور نامی دیہات کا دورہ کیا اور یہاں بھارتی فورسز کی سرحد پار سے کی گئی فائرنگ اور گولہ باری سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ جمعے کو پاکستانی فوج نے بتایا تھا کہ بھارتی فورسز کی طرف سے سرحد پر فائر بندی کی مبینہ خلاف ورزی کی گئی، جس میں کم از کم 8 پاکستانی شہری ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی سرحدی فورس کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ سرحد پار پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے اس کے ہاں بھی 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ مہینوں میں ورکنگ باؤنڈری اور متنازع علاقے کشمیر کو تقسیم کرنے والی عارضی حد بندی پر فائرنگ و گولہ باری کے تبادلوں میں اضافہ ہوا، جن میں دونوں جانب متعدد شہری اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور یہ واقعات پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات میں مزید تناؤ کا باعث بنے ہیں۔ پاکستان کی درخواست پر گزشتہ ماہ بھی اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی ایک ٹیم نے بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ورکنگ باؤنڈری کے قریب ہی واقع دیہات کا دورہ کیا تھا۔ ادھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان کا ملک بھارت کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیالکوٹ کے فوجی اسپتال میں داخل بھارتی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جانا انتہائی بزدلانہ فعل ہے۔ جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی اسپتال میں مریضوں کی عیادت کی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ حکام کے مطابق انہوں نے سرحد پار فائرنگ و گولہ باری کا بھرپور جواب دینے پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ جمعے کو ہی پاکستانی دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر ٹی سی اے راگھون کو طلب کر کے فائر بندی کی بھارتی خلاف ورزی پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ امریکہ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان سرحد پر پیش آنے والے واقعات اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے، اور اس نے زور دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، جو کہ خطے میں امن و استحکام کے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی اثنا میں اطلاعات کے مطابق امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزین رائس اتوار کو اسلام آباد پہنچ رہی ہیں، تاہم اس بارے میں نہ تو امریکی سفارت خانے اور نہ ہی پاکستانی دفتر خارجہ نے تاحال کوئی بیان جاری کیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے ایک اعلان میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے قبائلی علاقے شوال میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں کم از کم 14 عسکریت پسند ہلاک اور ان کے کئی ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن ضرب عصب کے آخری مرحلے میں اب دشوار گزار وادی شوال میں فضائی اور زمینی کارروائی جاری ہے، جسے دہشت گردوں کا آخری ٹھکانہ کہا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی وادی شوال میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ فوج کے ایک بیان کے مطابق ہفتے کو جیٹ طیاروں کی مدد سے کی گئی فضائی کارروائیوں میں کم از کم 14 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق بمباری سے دہشت گردوں کی متعدد پناہ گاہوں اور اسلحے کے ذخیرے کو بھی تباہ کیا گیا۔ جس علاقے میں یہ کارروائی کی گئی وہاں تک ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہیں، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد اور نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ شوال افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان کا ایک دشوار گزار علاقہ ہے، جہاں حکام کے مطابق فوجی آپریشن ضرب عصب سے فرار ہونے والے دہشت گردوں نے اس بنا پر ٹھکانے بنائے تھے کہ پہاڑیوں کے دامن میں ہونے کی وجہ سے وہ فضائی حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ رواں ہفتے ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے شوال کا دورہ کیا تھا، جس میں انہیں بتایا گیا کہ اس وادی کی اہم چوٹیوں پر قبضہ بحال کرنے کے علاوہ علاقے کے اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے علاقائی کمانڈروں کو ہدایت کی کہ دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے بچوں اور لوگوں کو ہلاک کرے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گردوں کی کسی بھی لمحے پر مدد کرنے والوں کے چہروں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال شروع کیے گئے فوجی آپریشن میں حکام کے مطابق لگ بھگ 3000 ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے شوال میں زمینی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ آپریشن اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی کے لڑاکا طیاروں نے شام میں داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد کے ایک حصے کے طور پر پہلی مرتبہ فضائی حملے کیے ہیں. وزارت خارجہ کے ایک بیان میں یہ خبر دی گئی ہے. ترک طیاروں نے شام میں اپنی سرحد پار جمعے کے روز داعش کے ان ٹھکانوں پر حملہ شروع کیا جو کہ ترکی کے لیے خطرہ خیال کیے جاتے ہیں. ترکی کئی ماہ کی تاخیر کے بعد گزشتہ ماہ راضی ہو گیا تھا کہ وہ داعش کے انتہا پسندوں کے خلاف لڑائی میں زیادہ فعال کردار ادا کرے گا. ترک طیاروں نے شام کی فضائی حدود میں داخل ہوئے بغیر داعش کے ٹھکانوں پر حملے کے لیے اسمارٹ بموں کا استعمال کیا. ترکی نے شام کی سرحد کے قریب اپنے ایک ہوائی اڈے کو بھی امریکی جہازوں کے استعمال کے لیے دیا ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم کے خلاف لڑائی ترکی کی ترجیح ہے. بیان میں اہداف کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. امریکہ کا محکمہ دفاع شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کی کامیابی کو سرارا ہے. کرد جنگجوؤں نے داعش کے قبضے سے دیہاتوں کو آزاد کرایا ہے اور علاقے کو ان عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے. پیشمرگہ کے نام سے جانے والی کرد افواج کو عسکریت پسندوں کے قبضے سے 200 مربع کلومیٹر سے زائد علاقہ اور 7 دیہاتوں کو واپس لینے میں اتحاد کے فضائی حملوں سے مدد دی گئی. پینٹاگون نے جمعے کے روز ایک ویڈیو جاری کیا جس میں امریکہ کے ایک فضائی حملے میں داعش کی ایک بختر بند گاڑی کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جسے عسکریت پسند ٹرک بم کے طور پر استعمال کرنے والے تھے. یہ فضائی حملہ شمالی عراق میں تاس کے قریب ہوا. پینٹاگون نے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کردوں کی حمایت کرتے ہوئے داعش کے ٹھکانوں اور ساز و سامان کو تباہ کرنا جاری رکھے گا. شدت پسند گروپ داعش کا انگریزی بولنے والا ایک ہیکر فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا جسے بعض امریکی حکام اس دہشت گرد گروپ کے لیے ایک اور بڑا دھچکا قرار دیتے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کرنل پیٹرک ریڈر نے تصدیق کی کہ جنید حسین 24 اگست کو شام کے علاقے رقہ میں امریکی فضائی حملے میں مارا گیا. برطانوی شہری جنید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ابو حسین البرطانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور پینٹاگون کو داعش کے مطلوب ترین اہداف میں سے ایک تھا. داعش کے شدت پسند گروپ کو مادی اعانت اور وسائل فراہم کرنے کی سازش کا جرم ثابت ہونے پر امریکہ کی ریاست ورجینیا کے ایک نوجوان کو 11 برس قید کی سزا سنائی گئی. امریکی محکمہ انصاف نے جمعے کے روز ایک بیان میں 17 سال کے علی شکری امین کی شناخت ایک ایسے نوجوان امریکی کے طور پر کی جس نے دولت اسلامیہ کو مادی حمایت فراہم کرنے کے لیے سماجی میڈیا کا استعمال کیا اور کہا کہ قید کی سزا مکمل ہونے کے بعد ان کی زندگی بھر نگرانی کی جاتی رہے گی تاکہ انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والا جوہری سمجھوتا بم تشکیل دینے کی ایران کی راہیں روک دیتا ہے. انہوں نے یہ بات امریکی یہودی کمیونٹی سے خطاب میں کہی جس کا مقصد جوہری سمجھوتے پر برادری کی تشویش اور سوالات کا جواب دینا تھا. تفصیلات مدثرہ منظر سے.
دو یہودی تنظیموں کی طرف سے ایک ویب کاسٹ کا اہتمام کیا گیا تھا جس کے ذریعے بات کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد امریکہ اسرائیل تعلقات میں پھر سے بہتری آ جائے گی اور جلد آ جائے گی. انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ایسا بہت جلد ہوگا کیونکہ دونوں ممالک کی دلچسپی مشترک ہے, نہ صرف ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنے میں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے میں بھی کہ وہ ہتھیار حزب اللہ کو مہیا نہ کرے, عدم استحکام نہ پھیلائے, ایران اپنے ہمسایوں کو غیر مستحکم نہ کرے. چنانچہ نہ صرف ہماری تاریخ مشترک ہے, اقدار مشترک ہیں, نہ صرف ہم ایک خاندان ہیں بلکہ ایران کے اس خاص معاملے میں ہم اختلاف سے زیادہ اتفاق رکھتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو اس معاہدے کے سخت مخالف رہے ہیں اور وہ اس حد تک گئے کہ انہوں نے اس معاہدے کے خلاف کانگریس میں حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی. مسٹر اوباما کہتے ہیں کہ امریکہ خطے میں سیکیورٹی کی کارروائیوں میں اضافے کے اقدامات کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. صدر نے کہا
Nothing in this agreement prevents us from continuing to push back forcefully against terrorist activity, support for terrorist proxies in the region,
اس معاہدے کی کوئی شک ہمیں دہشت گردی کے خلاف, خطے میں دہشت گردی پھیلانے کی حمایت کے خلاف اور خطے میں عدم استحکام کی کارروائیوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے سے نہیں روک سکتی. ہم ایران کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ صرف ایک مسئلے پر توجہ دے رہے ہیں جو صورتحال بدل دے گا, یعنی ان کا ایٹمی ہتھیار بنانا جس کا امکان ختم کیا جا رہا ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں بہت زیادہ رعایتیں دے دی گئی ہیں اور یہ ایک ایٹمی طور پر مسلح ایران پر منتج ہو سکتا ہے. چند ہفتوں میں یہ معاہدہ امریکی کانگریس میں رائے شماری کے لیے پیش کر دیا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن۔
مصر کی ایک عدالت نے الجزیرہ کے 3 صحافیوں کو خلاف قانون قرار دی گئی جماعت اخوان المسلمون کی مدد کرنے کا قصوروار ٹھہرایا ہے اور انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ صحافیوں میں سے ایک پیٹر گریس کا خیال ہے کہ سزا میں تبدیلی ہو جائے گی۔ وہ اپنے آبائی وطن آسٹریلیا سے بات کر رہے تھے، انہیں فروری میں رہا کیا گیا تھا۔
There is no doubt that they will be appealing. I won't be able to appeal. We understand.
الجزیرہ کے صحافی پیٹر گریس کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سزا کے خلاف اپیل کریں گے۔ میں اپیل نہیں کر پاؤں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ قانون کے تحت اپیل کرنے کے لیے مجھے وہاں ذاتی طور پر موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ قاہرہ کی عدالت نے دوبارہ کیے گئے مقدمے میں فیصلے اور سزاؤں کا اعلان ہفتے کے روز کیا۔ الجزیرہ کے میڈیا نیٹ ورک کے ایک ترجمان نے بتایا کہ یہ فیصلہ منطق اور عام فہم سے بالا تر ہے۔ امریکہ ان متعدد ملکوں میں شامل ہے جن کا کہنا ہے کہ مصر نے غیر منصفانہ طور پر ان صحافیوں کو قید کر رکھا ہے۔ تھائی لینڈ میں گزشتہ ہفتے بینکاک میں بم حملے کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اس حملے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس مشتبہ شخص کو بینکاک کے مضافات میں گرفتار کیا گیا کیونکہ پولیس کو ایک ایسے اپارٹمنٹ سے جو اس شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا ممکنہ طور پر بم تیار کرنے والا مواد ملا تھا۔ اس کی شناخت ترک باشندے کے طور پر کی گئی ہے جس کا نام ایڈم کاراداگ ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی تنازع کو ختم کرنے سے متعلق سمجھوتے سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ 6 دہائیاں قبل کوریائی جنگ کے دوران الگ ہو جانے والے خاندانوں کا دوبارہ ملاپ ہو سکے گا۔ بحرین میں جمعے کو دیر گئے ایک دھماکے میں ایک پولیس افسر ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو گئے، جن میں ایک پولیس افسر اور بچے بھی شامل ہیں۔ ملیشیا کے دارالحکومت میں مظاہرین 2 روزہ ریلی کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جنہیں دھاندلی کے الزامات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے کہا ہے کہ انہیں ہنگری کی سرحد کے قریب آسٹریا کے ایک شاہراہ پر ٹرک میں نقل مکانی کرنے والے 71 افراد کی لاشوں کی خبر سن کر صدمہ ہوا ہے۔ آسٹریا کے اس شاہراہ پر ٹرک میں ملنے والی 71 لاشوں کی بازیابی کے بعد کم سے کم 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن آج امریکہ کے جنوبی شہر نیو آرلینز کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ سمندری طوفان کٹرینا کی 10ویں برسی کے موقع پر ہونے والی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ سعودی کنٹرول کے ایک اخبار نے کہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر تقریباً 20 سال پہلے ہونے والے اس ٹرک بم دھماکے کا سرغنہ ہونے کا شبہ ہے، جس میں امریکی فضائیہ کے 19 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ نے اس رپورٹ کی تصدیق سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت 1996 کے اس حملے میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے پہ لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
سعودی حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے عربی زبان کے ایک روزنامے الشرق الاوسط نے ایک سعودی عہدیدار کے حوالے سے، جس کی شناخت خفیہ رکھی گئی ہے، کہا ہے کہ بیروت سے گرفتار کر کے سعودی عرب واپس منتقل کیے جانے والے 48 سالہ مشکوک شخص کا نام احمد المغاسل ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے کہا ہے کہ گرفتاری کی کارروائی متعلقہ اداروں کے تعاون سے کی گئی تھی، تاہم یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ لبنانی عہدیداروں کا اس کی گرفتاری میں اگر کوئی عمل دخل تھا تو وہ کیا تھا۔ سعودی اخبار نے کہا ہے کہ مغاسل کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایران کے اتحادی شیعہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ الحجاز کا ایک لیڈر ہے، جو مشرقی شہر زہران کے قریب واقع ایک 8 منزلہ اپارٹمنٹ کمپلیکس ابراج الخبر میں 25 جون 1996 کو ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے میں پکڑا گیا تھا، جس میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ امریکی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی، جس نے مغاسل کا نام انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی اپنی فہرست میں شامل کیا تھا، کوئی ایسی اطلاع فراہم کرنے پر $50,00,000 انعام کی پیشکش کر چکا تھا جس سے اس کی گرفتاری میں مدد مل سکے۔ بدھ کے روز امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی سے گرفتاری کی اس خبر سے متعلق جب سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
We've seen the reports of it. I would refer you to the government of Saudi Arabia for any details or further information.
ہم یہ رپورٹ دیکھ چکے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں کسی تفصیل یا مزید معلومات کے بارے میں آپ سعودی عرب کی حکومت سے رابطہ کریں۔ میں بالخصوص ان خبروں پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اس حملے کو یاد رکھنا اور لوگوں کو اس کی یاد دہانی کرانا اہمیت رکھتا ہے، جس میں ہمارے 19 اہلکار اور ایک سعودی شہری ہلاک اور دوسرے 372 افراد زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ بدستور ان متاثرین اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہے، جنہیں اس حملے میں نقصان پہنچا تھا، اور ہم اس حملے میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سعودی عرب اور بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کربی نے مشتبہ شخص کی وطن منتقلی کی درخواست یا اس حملے میں ایران کے ملوث ہونے سے متعلق گفتگو سے انکار کر دیا۔ 2006 میں ایک امریکی وفاقی جج نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ایران اس حملے کا ذمہ دار تھا۔ تہران اس الزام کو مسترد کر چکا ہے۔ عدالت نے ایران کو حکم دیا تھا کہ وہ متاثرین کے خاندانوں کو 25 کروڑ 40 لاکھ ڈالر معاوضہ ادا کرے۔ امریکہ نے 2001 میں مغاسل پر حزب اللہ الحجاز کے عسکری ونگ کا سربراہ ہونے اور سعودی عرب کے دوسرے شیعوں کو اس گروپ میں بھرتی کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اس الزام میں کہا گیا تھا کہ لبنان میں قائم حزب اللہ کے ارکان نے ایندھن سے بھرا ایک بمبار ٹرک بنانے میں اس کی مدد کی تھی، اور الحجاز نے ایرانی فوجی عہدیداروں سے ہدایات حاصل کی تھیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق واشنگٹن میں ایک سینئر امریکی عہدیدار نے، جنہیں مغاسل کی گرفتاری کے متعلق معلومات فراہم کی گئی تھیں، بدھ کے روز کہا کہ امریکی حکام ابھی تک مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ ابراج الخبر پر حملے کا سرغنہ اب مفرور نہیں ہے۔ عراق کے لیے سابق امریکی سفیر جیم جیفریز، جو اب ایک تھنک ٹینک واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے لیے کام کر رہے ہیں، بم دھماکوں کے وقت کویت میں تعینات تھے۔ وہ کہتے ہیں،
There is a very strong, direct and red line leading from the rubble of Al-Quba to Tehran.
ابراج الخبر کے ملبے سے تہران تک ایک بہت واضح اور براہ راست تعلق موجود ہے، اور یہ شخص اس پر روشنی ڈال سکتا ہے، کیونکہ میں اس کے متعلق وہ سب کچھ جو دیکھ چکا ہوں، وہ اس کے مطابق اس کے ایران کے ساتھ اور سپاہ پاسداران انقلاب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور میں ایک ایسے شخص کے طور پر سمجھتا ہوں جو اس وقت اس خطے میں تھا جب یہ حملہ ہوا، اور وہ کویت میں اسی قسم کے حملے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سابق سفیر جیفریز کہتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے ایئر فورس کے اہلکار عراق کی شیعہ آبادی کو ڈکٹیٹر صدام حسین کے ظلم و استبداد سے بچانے کے مشن کے سلسلے میں وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں، لیکن ایران امریکہ کو خطے سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ سابق سفارتکار کا کہنا ہے کہ اس گرفتاری کا اثر ایران کے ساتھ التوا کے شکار جوہری معاہدے پر اگلے ماہ ہونے والی ووٹنگ پر ہو سکتا ہے، تاہم اس کا انحصار اس پر ہے کہ اوباما انتظامیہ اس پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت میرا دوسرا گھر ہے، یہیں سے شہرت اور عزت ملی۔ راحت فتح علی خان، تفصیلات فکر و فن میں۔
لفظ کتنے تیرے پیروں سے لپٹے جب آخری خط میرا ڈلا ہوگا۔
راحت فتح علی خان نے کہا ہے کہ بھارت ان کا دوسرا گھر ہے، یہاں سے انہیں پیار، شہرت اور عزت ملی ہے۔ البم بیک ٹو لو میں شامل ان کا گانا ضروری تھا بہت مقبول ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ مہیش بھٹ کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے فلم ہماری ادھوری کہانی میں اسے شامل کر کے مزید شہرت بخشی۔
تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزو کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ تیری
4 سال بعد بھارت پہنچنے کے موقع پر انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موسیقی اور کھیل دو ایسے شعبے ہیں جن سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔
بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا، چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا، وہ جب کہ
کہتے ہیں کہ اسی خیال کے پیش نظر وہ دوسری اننگز کھیلنے بھارت آئے ہیں۔ راحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔
کہیں باتوں ہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔
ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ضروری تھا، بالی ووڈ میں بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور اس کا کریڈٹ مہیش خاندان کو جاتا ہے۔ پوجا بھٹ کی فلم پاپ میں من کی لگن گا کر راحت فتح علی خان نے بالی ووڈ میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا۔
لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن، گلی گلی گھومے دل تجھے ڈھونڈے۔
راحت نے اپنے فینس کو خوشخبری دیتے ہوئے بتایا کہ وہ نئے البم پر کام کر رہے ہیں جو رواں سال کے آخر میں ریلیز ہوگا۔
دل کا جانے مانگے تیری خبر۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اپنی وہی میں ہوں، وہی تم ہو، مگر کھویا ہوا ہوں میں، مگر تم بھی کہیں گم ہو۔ محبت میں زدہ کی تھی سو کافر تھے، سو کافر ہے، ملی ہے منزلیں پھر بھی مقابر تھے، مسافر ہیں تیرے دل کے نکالے ہم، کہاں بھٹکے کہاں پہنچے، مگر بھٹکے تو یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھی۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہتے ہیں عمر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی بھی ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دراصل 38 برس کے تھے بظاہر 20 برس کے نظر آتے تھے۔ ڈین بیلس کی ڈیوک سینٹر فار ایجنگ میں بڑھاپے کے امراض کے مرکز میں ایک پروفیسر ہیں۔ بیلس کی کہتے ہیں کہ یہ انکشاف کہ لوگ نسبتاً جمع عمری کے آغاز میں جسمانی طور پر تیزی سے یا سست روی سے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں عام خیال سے مطابقت نہیں رکھتا۔
This is time of life, peak health. You're not going to see any change. So we did see change and that was surprising.
یہ عمر کا سب سے بھرپور زمانہ ہوتا ہے، صحت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہ جان کر کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے بہت حیرت ہوئی۔ اب حیرت کی دوسری بات یہ تھی کہ اس عمر کے لوگوں میں تبدیلی آخر آئی کس حد تک۔ چنانچہ لوگ یا تو بہت آہستگی سے یا بہت جلد بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ڈوین ڈن نیوزی لینڈ میں بڑھاپے پر ہونے والی ایک تحقیق ہے، محققین نے اس کا جائزہ لیا۔ 26 سال کے 1000 لوگوں میں ان کی خون کی شریانوں، گردوں، جگر، نظام انہضام اور قوت مدافعت سمیت 18 مختلف نظاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ان کے جسمانی نظام کا ایک جائزہ اس وقت لیا گیا جب وہ 32 اور پھر 38 برس کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام لوگوں پر کیے جانے والے مطالعے کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تاکہ ان میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے۔ بیلس کی کہتے ہیں بعد میں ان لوگوں پر وہ ٹیسٹ کیے گئے جو عام طور پر معمر لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔
So we tested their balance, we tested their strength, we tested their motor coordination. We interviewed them
چنانچہ ہم نے ان کے توازن کا جائزہ لیا، ان کی طاقت کا اندازہ لگایا، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا، ان سے سیڑھیاں چڑھنے، سودا سلف اٹھانے، ایک میل تک پیدل چلنے کے بارے میں بات کی، اور جو نتائج ہمیں ملے وہ یہ کہ جو لوگ تیزی سے بوڑھے ہوئے وہ جسمانی مسائل کا بھی شکار ہوئے۔ جیسے کہ وہ کمزور تھے، ان میں توازن نہیں تھا، وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھے، حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف 38 برس تھی اور وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ بیلسکی کہتے ہیں کہ محققین نے اپنے مطالعے کے نتائج کالج کے طلبہ کے سامنے رکھے اور انہیں اس تجربے میں شامل افراد کی تصویریں دی تاکہ وہ بتائیں کہ کون کم عمر اور کس کی عمر زیادہ نظر آتی ہے۔
پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس غیر اعلانیہ دورے پر اسلام آباد پاکستان پہنچی ہیں، جہاں وہ پاکستان کی حکومت کے اعلی حکام اور فوجی عہدیداروں سے بات چیت کریں گی۔ پاکستانی عہدیداروں نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ رائس وزیر اعظم نواز شریف سے اتوار کے روز ملاقات کریں گی۔ توقع ہے مس رائس کی وزیر اعظم اور دوسرے پاکستانی عہدیداروں سے ہونے والی بات چیت میں اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی کا ذکر ہوگا۔ یہ بھی امکان ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ امن بات چیت کے لیے افغانستان کی کوشش میں پاکستان کے کردار پر بات کریں۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گول نے اطلاع دی ہے کہ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ رائس کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر زور دیں گے کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست ملاقات دوبارہ جلد ہونا چاہیے۔ رائس کے دورے کے بارے میں امریکی عہدیداروں کی طرف سے کوئی فوری بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان نے ایک امریکی تھنک ٹینک کی اس رپورٹ کو کلی طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑا ہے اور اس کے پاس امریکہ اور روس کے بعد سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس رپورٹ کا مقصد بھارت کے تیزی سے بڑھتے ہوئے جوہری ذخیرے سے توجہ ہٹانا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوجی مبصروں کی ایک 3 رکنی ٹیم نے ہفتے کے روز ورکنگ باؤنڈری کے قریب واقع سیالکوٹ کے گاؤں کندن پور کا دورہ کیا، جہاں جمعے کے روز فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے میں سرحد کے دونوں جانب کم از کم 11 افراد ہلاک اور املاک کو نقصان پہنچا تھا، ان میں سے 8 ہلاکتیں پاکستانی علاقے میں ہوئیں۔ پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے 4 صوبائی کمشنر 4 اکتوبر تک مستعفی ہو جائیں، بصورت دیگر ان کے کارکن اسلام آباد میں کمیشن کے سامنے دھرنا دیں گے اور اگلے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے 4 ارکان مستعفی نہیں ہوتے تو وہ ضمنی انتخابات سے اپنے امیدوار دستبردار کرائے گی۔ لاہور سے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ افضل رحمان۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ہفتے کے روز لاہور میں اپنی جماعت کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی جماعت ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی اور بلدیاتی انتخابات میں بھی شرکت کرے گی، جس کے لیے مکمل تیاریاں اس غرض سے کی جا رہی ہیں کہ دھاندلی کے ہر امکان کو ختم کر دیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے الیکشن کمیشن پر اپنی تنقید کا اعادہ کیا۔
53,040 ووٹ اگر نظر نہیں آئے جن لوگوں کو، یا جن لوگوں نے 53,000 جعلی ووٹ ڈالنے دیا، کیا وہی پھر سے اب الیکشن کروائیں گے؟ کیا ہم ان کو اجازت دیں گے؟ اس لیے تیاری کر لو، 4 اکتوبر، اب 4 اکتوبر کو پاکستان کی نوجوان ہماری خواتین سب اسلام آباد پہنچیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ اگر 4 اکتوبر تک الیکشن کمیشن کے ارکان مستعفی نہ ہوئے تو پھر وہ اسی روز اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ لاہور میں ہونے والے کنونشن میں پاکستان تحریک انصاف نے NA-154 اور NA-122 کے ضمنی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ NA-154 لودھرا سے جہانگیر ترین ہی پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، جبکہ NA-122 سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان پارٹی امیدوار ہوں گے۔ NA-122 وہ حلقہ ہے جہاں قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق کا انتخاب حال ہی میں الیکشن ٹریبیونل نے کالعدم قرار دیا ہے، جبکہ NA-154 میں بھی الیکشن ٹریبیونل نے جہانگیر ترین کی انتخابی عذرداری منظور کرتے ہوئے دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ان حلقوں میں ان کے امیدوار وہی ہوں گے جو 2013 کے عام انتخابات میں تھے۔ ہفتے کو اپنی تقریر میں عمران خان نے وزیر اعظم نواز شریف کو چیلنج دیا کہ وہ اگر NA-122 سے انتخاب لڑیں تو پھر خود عمران خان وزیر اعظم کا مقابلہ کریں گے۔ NA-122 میں 2013 کے انتخابات میں ایاز صادق کے مقابلے میں عمران خان امیدوار تھے، جبکہ اب ٹکٹ پارٹی رہنما علیم خان کو دیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان حلقہ این اے 122 میں انتخاب لڑنے سے بھاگ رہے ہیں اور وزیر اعظم کو چیلنج دینے کے بہانے ان کے بقول عمران خان خود سامنے آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کی فوج کے ایک اعلان میں بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے قبائلی علاقے شوال میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں کم از کم 14 عسکریت پسند ہلاک اور ان کے کئی ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن ضرب عصب کے آخری مرحلے میں اب دشوار گزار وادی شوال میں فضائی اور زمینی کارروائی جاری ہے، جسے دہشت گردی کا آخری ٹھکانہ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جہاں دہشت گردی اور کرپشن کے خلاف جاری آپریشن اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد بڑی شخصیات پر ہار ڈالا جا رہا ہے، وہاں ٹارگٹ کلنگ اور فائرنگ کے اکا دکا واقعات بھی جاری ہیں۔ آج کراچی کی ایک بستی بھینس کالونی میں دو گروہوں کے درمیان لڑائی میں گولیوں کے آزادانہ استعمال کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
کراچی میں ایک طرف بھینس کالونی میں دو گروہوں کی فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے، اور وکیل امیر حیدر شاہ کے قتل کے خلاف وکلا نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، تو دوسری طرف کراچی میں آپریشن کے تحت چھاپے اور گرفتاریاں جاری ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہفتے کو کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں دو گروہوں کے بیچ فائرنگ سے تقریباً 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بعد میں قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پہنچ گئے اور کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا، جبکہ امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا۔ جمعے کو کراچی کے علاقے حسن اسکوائر کے قریب وکیل امیر حیدر شاہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ہفتے کو کراچی میں وکلا نے اس قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور دھرنا دیا۔ ساتھ ہی کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن کے تحت مختلف علاقوں میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک روز قبل سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے بعد تحقیقات جاری ہیں اور اس سلسلے میں مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے 90 روز کے لیے ریمانڈ پر رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید گرفتاریوں کے لیے ڈاکٹر عاصم حسین کے ضیاء الدین ہسپتال سمیت دیگر مقامات پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم حسین پر کرپشن اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات ہیں۔ وہ پہلے ہی 90 روز کے لیے رینجرز کے ریمانڈ میں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ انسداد بدعنوانی کی عدالت نے ایک روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے تھے۔ حکومت سندھ نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا،
یا پرائم منسٹر کو میں نے کہا، کیوں سندھ کو آپ حملہ کر رہے ہیں؟ سندھ پر حملہ کہا میں نے، میں نے کہا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انویٹ کیا گیا ہے اور یہ حملہ ہے سندھ پر، اور پہلے بھی ہماری لیڈرشپ پہ کافی وار ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا رد عمل مناسب نہیں ہوگا۔ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ نے اوپر بھی محسوس کیا ہے اور اس کا صدباب یقیناً ہوگا اور اچھا ہی ہوگا، اس کا بہتر رزلٹ ہوگا۔
ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایات کا نوٹس لے لیا ہے اور متحدہ قومی موومنٹ تو پہلے ہی سراپائے احتجاج ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جلد وفاقی حکومت کے نمائندے دونوں جماعتوں سے بات کرنے کراچی آئیں گے۔ کراچی میں ستمبر 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن سے شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے۔ ملک کی سیاسی و عسکری قیادت بار بار دہراتی رہی ہے کہ کراچی میں آپریشن بلا تفریق تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ مزید یہ کہ کراچی آپریشن میں دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے مددگاروں اور مالی معاونت کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ترکی کے لڑاکا طیاروں نے شام میں داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد کے ایک حصے کے طور پر پہلی مرتبہ فضائی حملے کیے۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان میں یہ خبر دی گئی۔ ترک طیاروں نے شام میں اپنی سرحد پار جمعے کے روز داعش کے ان ٹھکانوں پر حملہ شروع کیا جو کہ ترکی کے لیے خطرہ خیال کیے جاتے ہیں۔ ترکی کئی ماہ کی تاخیر کے بعد گزشتہ ماہ راضی ہو گیا تھا کہ وہ داعش کے انتہا پسندوں کے خلاف لڑائی میں زیادہ فعال کردار ادا کرے گا۔ ترک طیاروں نے شام کی فضائی حدود میں داخل ہوئے بغیر داعش کے ٹھکانوں پر حملے کے لیے اسمارٹ بموں کا استعمال کیا۔ ترکی نے شام کی سرحد کے قریب اپنے ایک ہوائی اڈے کو بھی امریکی جہازوں کے استعمال کے لیے وقف کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم کے خلاف لڑائی ترکی کی ترجیح ہے۔ بیان میں اہداف کی مزید تفصیلات نہیں دی گئیں۔ امریکہ کا محکمہ دفاع شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کی کامیابی کو سرارا ہے۔ کرد جنگجوؤں نے داعش کے قبضے سے دیہاتوں کو آزاد کرایا ہے اور علاقے کو ان عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا ہے۔ پیشمرگا کے نام سے جانی جانے والی کرد افواج کو عسکریت پسندوں کے قبضے سے 200 مربع کلومیٹر سے زائد علاقہ اور 7 دیہاتوں کو واپس لینے میں اتحاد کے فضائی حملوں سے مدد دی گئی۔ پینٹاگون نے جمعے کے روز ایک ویڈیو جاری کیا جس میں امریکہ کے ایک فضائی حملے میں داعش کی ایک بختر بند گاڑی کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جسے عسکریت پسند ٹرک بم کے طور پر استعمال کرنے والے تھے۔ یہ فضائی حملہ شمال عراق میں طس کے قریب ہوا۔ پینٹاگون نے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کردوں کی حمایت کرتے ہوئے داعش کے ٹھکانوں اور ساز و سامان کو تباہ کرنا جاری رکھے گا۔ شدت پسند گروپ داعش کا انگریزی بولنے والا ایک ہیکر فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا جسے بعض امریکی حکام اس دہشت گرد گروپ کے لیے ایک اور بڑا دھچکا قرار دیتے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کرنل پیٹرک ریڈر نے تصدیق کی کہ جنید حسین 24 اگست کو شام کے علاقے راقہ میں امریکی فضائی حملے میں مارا گیا۔ برطانوی شہری جنید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ابو حسین البرطانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور پینٹاگون کو داعش کے مطلوب ترین اہداف میں سے ایک تھا۔ داعش کے شدت پسند گروپ کو مادی اعانت اور وسائل فراہم کرنے کی سازش کا جرم ثابت ہونے پر امریکی ریاست ورجینیا کے ایک نوجوان کو 11 برس قید کی سزا سنا دی گئی۔ امریکی محکمہ انصاف نے جمعے کے روز ایک بیان میں 17 برس کے علی شکری امین کی شناخت ایک ایسے نوجوان امریکی کے طور پر کی جس نے دولت اسلامیہ کو مادی حمایت فراہم کرنے کے لیے سماجی میڈیا کا استعمال کیا اور کہا کہ قید کی سزا مکمل ہونے کے بعد ان کی زندگی بھر نگرانی کی جاتی رہے گی تاکہ انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والا جوہری سمجھوتا بم تشکیل دینے کی ایران کی راہ روک دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکی یہودی کمیونٹی سے خطاب میں کہی جس کا مقصد جوہری سمجھوتے پر برادری کی تشویش اور سوالات کا جواب دینا تھا۔ مصر کی ایک عدالت نے الجزیرہ کے 3 صحافیوں کو خلاف قانون قرار دی گئی جماعت اخوان المسلمین کی مدد کا قصوروار ٹھہرایا ہے اور انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ صحافیوں میں سے ایک پیٹر گرسٹ کا خیال ہے کہ سزا میں تبدیلی ہو جائے گی۔ الجزیرہ کے میڈیا نیٹورک کے ایک ترجمان نے کہا کہ یہ فیصلہ منطق اور عام فہم سے بالا تر ہے۔ امریکہ ان متعدد ملکوں میں شامل ہے جن کا کہنا ہے کہ مصر نے غیر منصفانہ طور پر ان صحافیوں کو قید کر رکھا ہے۔ تھائی لینڈ میں گزشتہ ہفتے بینکاک میں بم حملے کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اس حملے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس مشتبہ شخص کی شناخت 28 سالہ ترک باشندے کے طور پر کی گئی ہے جس کا نام ایڈم کاراداگ ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی تنازع کو ختم کرنے سے متعلق سمجھوتے سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ 6 دہائیاں قبل کوریائی جنگ کے دوران الگ ہو جانے والے خاندانوں کا دوبارہ ملاپ ہو سکے گا۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن کی وزارت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ توقع ہے خاندانوں کے ملاپ سے متعلق بات چیت آئندہ ماہ کے شروع میں ہوگی۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن منسٹری کے ترجمان یانگ یون ہی کا کہنا ہے کہ ہماری جانب سے جنوبی کوریا کی ریڈ کراس نے درخواست دی ہے کہ سرحدی قصبے پان مون جم میں 7 ستمبر کو شمالی اور جنوبی کوریا کی ریڈ کراس کے درمیان ملاقات ہو اور جس میں کوریا میں یوم تشکر کے موقع پر الگ ہونے والے خاندانوں کے ملاپ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے، اور ہم نے 22 سے 24 اگست تک اعلی سطح کے مذاکرات پر بھی اتفاق کیا ہے۔ دونوں حکومتوں نے 2000 سے اب تک بالمشافہ 19 ملاقاتوں کا انتظام کیا۔ آخری مرتبہ بچھڑے ہوئے خاندانوں میں ہونے والی ملاقاتیں 2014 کے آغاز میں ہوئی تھیں۔ جنوبی کوریا کی ریڈ کراس کے مطابق پچھڑے خاندانوں کے ملاپ میں لوگوں کا فیصلہ کمپیوٹر کے ذریعے ہونے والی قرعہ اندازی سے کیا جائے گا۔ ملیشیا کے دارالحکومت میں مظاہرین 2 روزہ ریلی کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں جنہیں دھاندلی کے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔
I want to make a statement by my presence here today that I'm very concerned with the situation right now.
مظاہرین میں شامل تو ہارن نیان کہتے ہیں کہ میں آج اپنی موجودگی کے بارے میں بیان دینا چاہتا ہوں کہ مجھے موجودہ صورتحال کے بارے میں بے حد تشویش ہے اور مجھے اپنے وطن سے محبت ہے. ملک میں کلیدی سول سوسائٹی برسے وزیر اعظم نجیب رزاق کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے، جس سے پہلے یہ پتہ چلا تھا کہ وزیر اعظم نے حکومت کے آئی ایم ڈی بی سرمایہ کاری فنڈ سے $700 ملین اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کرائے. مسٹر نجیب ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رقم مشرق وسطی سے ملنے والا تحفہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کے الزامات ملیشیا میں طویل عرصے سے قائم برسر اقتدار اتحاد کے خاتمے کی کوشش ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے کہا ہے کہ انہیں ہنگری کی سرحد کے قریب آسٹریا کی ایک شاہراہ پر ٹرک میں نقل مکانی کرنے والے 71 افراد کی لاشوں کی خبر سن کر بے حد صدمہ پہنچا ہے. آسٹریا کی اس شاہراہ پر ٹرک میں ملنے والی 71 لاشوں کی بازیابی کے بعد کم سے کم 3 افراد کو گرفتار کیا گیا.
We must understand why people are risking their lives. They are fleeing war.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں. وہ جنگ سے عدم استحکام اور سلامتی کے فقدان کی وجہ سے بہتر مستقبل کے حصول کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیتے ہیں. ہماری پہلی ترجیح ان کی زندگیاں بچانے اور انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنا ہے. مسٹر بان کی مون نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کی بھی مذمت کی، جو نقل مکانی کرنے والوں کو اکثر سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے بحیرہ روم کو موت کا جال قرار دیا.
ڈیموکریٹک پارٹی کے سیاستدان جنہوں نے پارٹی سے صدارتی ٹکٹ کے حصول کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کیا ہے، وہ دو روزہ میٹنگ کے لیے منیسوٹا میں ہیں جو جمعے کی صبح شروع ہوئی. پارٹی کی پسندیدہ سابقہ وزیر خارجہ ہلری کلنٹن سب سے پہلے بولنے والوں میں شامل تھیں. انہوں نے کہا
But let's not forget what we inherited from the Republicans.
لیکن ہمیں ایسے وقت میں وہ نہیں بھولنا چاہیے جو ہمیں ریپبلکن سے ورثے میں ملا ہے، یعنی وہ اقتصادی بحران جو اس کساد بازاری کے بعد بدترین تھا جسے تاریخ میں گریٹ ڈپریشن کہا جاتا ہے. ہم شکر گزار ہیں امریکی عوام کی سخت محنت اور قربانیوں اور صدر اوباما کی قیادت کے کہ ایک بار پھر ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں. یہ تھی ہلری کلنٹن. لیکن خطاب کے بعد ایک نیوز کانفرنس کے دوران کلنٹن کو ایک بار پھر اس وقت جب وہ وزیر خارجہ تھیں سرکاری پیغامات دینے کے لیے اپنا نجی ای میل اکاؤنٹ استعمال کرنے کے بارے میں سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جن کا انہوں نے جواب دیا.
I never sent any classified material nor received any marked classified. And you're seeing these questions raised now because questions about classification
میں نے نہ تو کبھی خفیہ مواد بھیجا نہ ہی ایسا مواد وصول کیا جسے خفیہ قرار دیا گیا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوالات اب اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ خفیہ امور کے بارے میں سوالات ہمیشہ ہی مسائل اٹھاتے ہیں. یہ تھی ہلری کلنٹن. کلنٹن نے کہا کہ جب محکمہ خارجہ تصدیق کا اپنا عمل مکمل کر لے گا تو اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ڈیموکریٹک پارٹی سے ٹکٹ کے حصول کے ایک اور امیدوار روڈ آئیلینڈ کے سابق گورنر لنکن شیفی نے اوباما حکومت کی کامیابی کو سراہا اور کہا کہ وہ امن کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے.
I came up for the Vietnam era and I really want to see our future generations not have to go through these endless conflicts.
میں جنگ ویتنام کے دور سے آیا ہوں اور میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کی ہماری نسلوں کو ایسے کبھی ختم نہ ہونے والے تصادموں سے نہ گزرنا پڑے. ادھر ریپبلکن امیدوار امریکی فوج اور اپنی عالمی قیادت کو مضبوط کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. جمعے کے روز ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے ساؤتھ کیرولینا کے مقام چارلسٹن میں چین پر توجہ مرکوز کی اور کہا
If elected, I will end the defense sequestration and restore the Pentagon's budget to its appropriate levels. Doing so will allow us to neutralize the threat posed by China's rapidly growing forces.
اگر میں منتخب ہو گیا تو دفاعی بجٹ میں کمی کو ختم کر دوں گا اور محکمہ دفاع کے بجٹ کو اس کی مناسب سطح تک بحال کر دوں گا. ایسا کرنے سے ہم اس خطرے کا تدارک کر سکیں گے جو چین کی بڑھتی ہوئی افواج اور صلاحیتوں سے پیدا ہوا ہے. چارلسٹن ہی میں وسکانسن کے گورنر اسکاٹ واکر نے دنیا میں امریکی قیادت بحال کرنے کے اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ میں صدارتی امیدواروں نے اس اختتام ہفتہ اپنی پارٹیوں کے حامیوں کے گروپوں سے ملاقاتوں کا جو پروگرام بنا رکھا تھا اس کی تفصیل واشنگٹن سے زلیتسکا ہوگ کی رپورٹ میں آپ کو قمر عباس جعفری سنا رہے تھے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں اپنے الاسکا دورے کا ذکر کیا ہے، جس کے دوران وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ الاسکا کے رہائشی پہلے ہی سے آب و ہوا کی تبدیلی کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور جہاں اس صدی کے اختتام تک درجہ حرارت میں 6 سے 12 درجے اضافے کی پیش گوئی ہے۔ صدر براک اوباما نے اپنے خطاب میں ان طریقوں کے بارے میں بات کی جن کی مدد سے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن آج امریکہ کے جنوبی شہر نیو آرلینز کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ سمندری طوفان کٹرینا کی 10ویں برسی کے موقع پر ہونے والی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس طوفان میں شہر کا 80% حصہ زیر آب آ گیا تھا اور 1800 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور سمندری طوفان ایریکا جمہوریہ ڈومینیکا میں تباہی پھیلانے کے بعد امریکی ساحلوں کی طرف بڑھا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی شدت بتدریج کم ہونے کی وجہ سے فلوریڈا پہنچنے پر اس سے کسی نقصان کی توقع نہیں ہے۔ اس سمندری طوفان سے اب تک کم از کم 20 افراد ہلاک اور بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
70 برس پہلے اسی مہینے یعنی اگست میں دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے جو نازی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے جرائم سے دہشت زدہ تھے، ایک فرمان جاری کیا جس میں بالخصوص 3 قسم کے جرائم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے حکم دیا گیا۔ امن کے خلاف جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم پر مقدمات قائم کرنے والے اس فرمان کو نیورنبرگ یا لندن چارٹر کا نام دیا گیا۔ اس فرمان میں کہا گیا تھا کہ قتل، نسل کشی، غلام بنانا، ملک بدر کرنا اور عام شہری آبادی کے خلاف دیگر غیر انسانی اقدامات، خواہ وہ جنگ سے پہلے کیے گئے ہوں یا دوران جنگ، انہیں ان کے سرکاری عہدوں کے پیش نظر چھپایا نہیں جا سکتا اور نہ انہیں تعمیل حکم کے جواز پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ انہیں ایسے ہولناک اقدامات کی مجرمانہ ذمہ داری سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس فرمان کے جاری ہونے کے بعد سے اب تک ان اصولوں کو جنگی اور انسانیت دشمن جرائم کے خلاف کارروائی کی بنیاد بنایا جاتا رہا ہے۔ بین الاقوامی اور ملکی ٹریبیونلز نے سینکڑوں افراد پر اسی کے تحت فرد جرم عائد کر کے قانونی کارروائیاں کی ہیں، ان میں عام فوجی سپاہی سے لے کر سربراہ مملکت تک سبھی شامل ہیں۔ سابقہ یوگوسلاویا کے خلاف بین الاقوامی فوجداری ٹریبیونل نے 161 افراد پر فرد جرم عائد کی، ان میں انسانیت کے خلاف جرم، جنگی جرائم اور قتل عام کے الزامات تھے جو 1990 کے عشرے میں جنگ بلقان کے دوران کیے گئے۔ ان ملزمان میں سربیا کے سابق صدر سلوبوڈان ملاسوویچ اور دیگر فوجی اور سیاسی لیڈر شامل ہیں۔ اسی طرح روانڈا کے لیے قائم کیے جانے والے بین الاقوامی فوجداری کمیشن نے 93 افراد پر فرد جرم عائد کی، ان پر الزام ہے کہ 1994 میں روانڈا کے شہریوں کے قتل عام کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، ان میں درجنوں سیاسی اور فوجی اہلکار شامل ہیں۔ سیرالیون میں خصوصی عدالت نے دوسرے لوگوں کے علاوہ لائبیریا کے سابق صدر چارلز ٹیلر کو اس جرم پر سزا سنائی کہ انہوں نے خانہ جنگی کے دوران باغیوں نے جن مظالم کی منصوبہ بندی کی تھی اس میں انہوں نے مدد اور سہولت فراہم کی تھی۔ کسی ایک مرحلے پر ان افراد کو یہ یقین ہوگا کہ انہیں ان جرائم کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی۔ ممکن انہوں نے محسوس کیا ہو کہ وہ ان مظالم کے ارتکاب کے لیے اس وجہ سے حق بجانب تھے کہ وہ حکومت کی ان پالیسیوں یا وسیع تر اقدامات کا حصہ تھے جن کی حکومت سرپرستی کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے۔ لندن چارٹر کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر خارجہ جان کیری نے لکھا ہے کہ مشرقی کانگو میں جنسی تشدد کے واقعات سے لے کر اسد حکومت کے شام کے جیل خانوں میں ظالمانہ تشدد تک ہم دنیا کے بدترین جرائم کی جواب دہی کا تقاضا کرتے رہیں گے۔ یہ جواب دہی بین الاقوامی معاملات کو مستحکم کرے گی اور یہی ان متاثرین کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہماری اقدار ہیں اور یہی ہمارا مطالبہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی خلائی بستیوں کا خاکہ تیار کرنے کے بین الاقوامی مقابلے میں پاکستانی طالب علم نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ناسا کے ایمز ریسرچ سینٹر کے سالانہ مقابلے اسپیس سیٹلمنٹ ڈیزائن کانٹیسٹ 2015 کے فاتحین کے ناموں کا حال ہی میں اعلان کیا گیا ہے، جس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے او لیول کے طالب علم شامیر نے اپنے خلائی بستیوں کے ڈیزائن کے لیے 10ویں جماعت کے طلبہ کے مقابلے میں انفرادی حیثیت سے دوسرا انعام جیتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے تعاون سے خلا میں بستیوں کی تعمیر کا خاکہ تیار کرنے کے مقابلے میں اسپیس سیٹلمنٹ ڈیزائن مقابلے کے لیے شامیر نے بیرونی ماحول میں آبادکاری کا تخیلاتی خاکہ بیانڈ انفینیٹی کے لیے ناسا کا معتبر سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ شامیر اس سے قبل بھی ناسا کے اسپیس سیٹلمنٹ کانٹیسٹ میں حصہ لے چکے ہیں۔ انہوں نے 2013 میں خلا میں آبادکاری کے منصوبے کے ڈیزائن پر چوتھا انعام جیتا تھا۔ یہ مقابلہ ناسا ایمز ریسرچ سینٹر اور نیشنل اسپیس سوسائٹی کی طرف سے اسپانسر کیا جاتا ہے، جس کا انعقاد پہلی بار 1994 میں کیا گیا۔ ناسا کے مطابق مقابلے میں حصہ لینے کے لیے شرکا انفرادی طور پر یا 2 سے 5 کے گروپ یا پھر 6 سے زائد طلبہ کے گروپ کی شکل میں اپنے کوائف جمع کرا سکتے ہیں۔ مقابلے کی شرائط کے تحت خلا میں چاند یا کسی بھی سیارے پر خلائی بستیوں کا ڈیزائن قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹھکانے مستقل نوعیت کے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ بستیوں کے انفراسٹرکچر انجینئرنگ کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہ خلا میں مدار میں گھومتی بستیاں ہونی چاہیے جن میں ہزاروں لاکھوں افراد کے لیے اپنے جانوروں اور پودوں کے ساتھ رہنے کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس منصوبے کی لاگت کم ہونی چاہیے۔ ناسا کے مطابق اس مقابلے کا مقصد خلائی بستیوں کا ڈیزائن تیار کرنے کے منصوبوں پر کام کرنے والے طالب علموں کو سائنس اور ٹیم ورک کے بارے میں سکھانا ہے۔ مقابلے کے لیے خلا میں سیاروں کے مدار میں خلائی بستیوں کے ڈیزائن، مضمون، کہانیاں، ماڈل اور آرٹ ورک کو جمع کرایا جا سکتا ہے۔ طلبہ اپنے ڈیزائن کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں اور ان کی رپورٹ کو ایرو اسپیس کے پیشہ ور سائنسدان کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور سرٹیفکیٹ آرٹ ورک اور ادبی میرٹ کے لیے دیا جاتا ہے۔ ناسا کے سالانہ اسپیس ڈیزائن مقابلے کے لیے دنیا بھر سے 12ویں جماعت تک کے طلبہ کو مقابلے میں شرکت کرنے کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ رواں سال اس مقابلے میں امریکہ کی 14 مختلف ریاستوں سمیت دنیا کے 21 ملکوں کے 3,700 طلبہ طالبات نے 994 انٹریاں جمع کرائی تھیں، جن کی تیاریوں میں 380 اساتذہ شریک تھے۔ تمام مقابلے کی شرکا کو سرٹیفکیٹ کے علاوہ قومی خلائی سوسائٹی این ایس ایس کے 34ویں سالانہ انٹرنیشنل اسپیس ڈیولپمنٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے ٹورانٹو مدعو کیا گیا تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبر گرم ہے اور شامیر کو ملکی اور غیر ملکی پاکستانیوں کی جانب سے مبارکبادی کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ اس خبر سے ظاہر ہے کہ پاکستانی نوجوانوں میں بہت اہلیت ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں، اور حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ شامیر اور ان جیسے دیگر نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے اور خلائی ریسرچ جیسے شعبے پر وسائل صرف کیے جائیں۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. آپ ہمارے نیوز شو سن رہے ہیں, اس کے علاوہ مختلف پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے اور ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. پاکستان کے وقت کے مطابق 7 سے صبح 7 بجے تک آپ یہ پروگرام سنتے ہیں, جبکہ بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک یہ نشریات سنائی دیتی ہیں. میڈیم ویو کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. تو اس نیوز شو کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھیں, میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل تھے اور انجینئر کرٹس بائنم ہیں. بہجت کو اجازت دیجیے یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت آپ کے لیے ہم پروگرام پیش کریں گے کچھ تو کہیے, جو آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں نیلوفر مغل کے ساتھ. لیکن آج یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے اس لیے اس میں کالز نہیں لی جا سکیں گی. بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.